نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن النفس الأمارة بالسوء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعدى عدوك في جنبيك وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نفس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں نفس ہے کیا چیز اور اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ نفس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے اور ہمیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کے حملوں سے بچ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیمات فرمائی ہیں کیونکہ نفس جو ہے بہت بڑا دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اعدا عدو بھی کفی جمبیک کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تمہارے پہلو میں ہے یعنی نفس ہے اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں خواب کے بارے میں کہ بعض اوقات انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے خواب میں کچھ نظر آتا ہے لیکن تعبیر اس کی بالکل ہی برعکس آتی ہے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب دیکھے کہ میں تیر رہا ہوں یعنی پانی دیکھے تو یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت نصیب فرمائیں گے اور اگر دودھ پیتا دیکھے تو اس میں یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم دین نصیب فرمائیں گے اور لکھا ہے کہ اگر خواب میں ہوا میں اڑتا دیکھیں تو اس کی پرواز اللہ کی طرف تیز ہوگی انشاءاللہ تعالی لیکن یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں خواب پر اللہ تعالی نے دین کو نہیں رکھا بہت سے خوابوں کی تعبیر بالکل الٹی ہوتی ہے مثلا کہ اگر کسی کی موت دیکھیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی اس کی زندگی میں برکت دیں گے اور موت دیکھنا فنا نفس کی بھی بشارت ہے اس کا نفس مٹ جائے گا اس لیے تعبیر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعبیر جو ہے ہر ایک سے نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ جو منہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ تعبیر ہمیشہ مخلص خیرخواہ دین کی سمجھ رکھنے والوں سے پوچھو ہر ایک سے مت پوچھو اب ایک شخص نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی منڈی ہوئی ہے داڑھی بالکل نہیں ہے تو بہت پریشان ہوا اتنے بڑے ولی اللہ اتنے بڑے محدث میں نے ایسی خراب حالت میں دیکھا تو مولانا عاشق الٰہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ شریف میں رہتے تھے اور وہیں پہ ماشاءاللہ ان کا انتقال ہوا بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے تو انہوں نے جب یہ خواب سنا تو تعبیر دی کہ شیخ کی جنتی ہونے کی بشارت ہے اب بتائیے خواب میں دیکھا کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے لیکن تعبیر کیا دی کہ شیخ کی جنتی ہونے کی بشارت ہے کیونکہ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یدخل اہل الجنتی جنت جردن مردن مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاثین و ثلاثین سنہ یعنی جنت میں جب وہ داخل ہوں گے مجرد ہوں گے داڑھی موچھ بالکل نہیں ہوگی اور مکحلین ہوں گے آنکھیں کجلائی ہوں گی کاجل لگا ہوا ہوگا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں کہ کائن ذبی جیسے یہ ہرن کی آنکھ کسی نے دیکھی ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کتنی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے چڑیا گھر میں جا کے دیکھ لیں اور 30 یا 33 سال کی عمر رہے گی لیکن اس زمانے کے 33 سال نہیں ہے اس زمانے کے 33 سال تو بالکل ہی سمجھو کہ چکر آ رہے ہوتے ہیں ان کو اور کمزور ہو رہے ہوتے ہیں یہ نہیں مراد اس زمانے کے دنیا کے 33 سال 33 سال کے بعد لوگ ہی میں بوڑھے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں بڑھاپے کے آثار ان کے اوپر نمایاں ہوتے ہیں اس لیے علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراد بذلک کمال الشباب مراد اس سے نہ 30 ہے نہ 33 ہے بلکہ کمال شباب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کمال شباب عطا فرمائیں گے اور ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی. 40 کو 100 سے ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے؟ 4000. 4000 ہوئے نا. تو مشکاۃ شریف کی شرح مظاہر حق میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4000 مردوں کی طاقت تھی, اس لیے 9 بیویوں پہ بھی آپ کے لیے بڑا مجاہدہ تھا. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرنے والوں کو دندہ شکن جواب موجود ہے کہ نہیں؟ آپ نے شادیاں جتنی بھی کی وہی علاج سے کی, خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شبی لے کے آئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے شادی کریں. جو نکاح وہی الہی سے ہو اس پر شک و شبہ کرنے والوں کو کیا حال ہوگا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. ورنہ محدثین نے لکھا ہے کہ نہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بلکہ ہر شادی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی. جس خاندان میں آپ نے شادی کی سارا خاندان والے اسلام لے آئے یا اسلام کی مخالفت چھوڑ دی. آپ کا ہر کام دینی مصلحت کی وجہ سے ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تو اللہ تعالی نے خاص طور پر وحی فرمائی اور ان کی برکت سے قرآن پاک میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 10 آیتیں تو خاص آپ کی برات پہ نازل ہوئی. جن ظالموں نے آپ پر بہتان لگایا تھا اس سے برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل کی. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے مردود ہیں جو بہتان لگاتے ہیں, قرآن کو بھی نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کرتے ہیں. تو جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور اس کی تلاش میں قافلہ رکنے سے دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی. تیمم کی نماز پڑھی گئی, اس کے بعد جیسے ہی اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہار چھپا ہوا تھا. تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی کہ اے صدیق, آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے خاندان کی برکت سے قیامت تک کے لیے تیمم کا مسئلہ نازل ہوا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ 2200 حدیثیں پڑھایا کرتی تھی. کتنی؟ 2200 حدیثیں پڑھایا کرتی تھی. کون؟ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. 2200 ان کی برکت سے اتنی حدیثیں امت کو ملی اور ہمیشہ 200 شاگرد ہوتے تھے. حج کے زمانے میں آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا. اس میں صحابیات اور جو باقی خواتین اندر ہوتی تھی اور مرد باہر ہوتے تھے. 2200 حدیثیں امت کو آپ کے ذریعے سے کتنے بڑے مسائل معلوم ہوئے آپ اندازہ لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال. 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی بیوی دی گئی, جن سے اللہ تعالیٰ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ دین کے کام لیتے ہیں ان کو مٹی کے کھلونوں میں ضائع نہیں کرتے, نہ ان کو مشغول ہونے دیتے ہیں. جوانی کے وقت میں 40 سال کی بیوی دی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دین ہی کے لیے قبول فرمایا تھا. اور بعض وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھتی تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمیں اسلام کی اشاعت میں بہت مدد ملی, ان کے مال سے اسلام میں مدد ملی, بہت سمجھدار تھی وہ. جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تو وہ تسلی دیتی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں جن کے جبڑے سرخ ہو گئے تھے اور وہ بوڑھی ہو گئی تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی نہیں دی بلکہ بہت دردناک لہجے میں فرمایا کہ عائشہ تم خدیجہ کے رتبے کو نہیں جانتی. بہرحال تو یہ چند باتیں ہیں جو عرض کر دی ہیں. تو جو میں نے آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ ان نفس الامارۃ بالسوء, بے شک نفس امارہ بالسوء ہے. بالسوء بچھو ہے, بچھو. نفس امارہ کیا ہے؟ بچھو. بچھو کی طرح ڈنگ مارتا رہتا ہے. کثیر الامر بالسوء, بہت زیادہ برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا رہتا ہے, برائی کا حکم دیتا رہتا ہے. ان داخل کر کے جملہ اسمیہ کیوں نازل فرمایا؟ ان نفسا, اس لیے کہ عربی قواعد کے لحاظ سے جملہ اسمیہ کس پہ دلال کرتا ہے؟ دوام پر. مطلب یہ ہوا کہ نفس جوان ہو یا بوڑھا ہو, اس سے ہمیشہ آخری سانس تک ہوشیار رہو. یہ ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا رہتا ہے. اس لیے جن لوگوں کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں ان کو پریشان نہ ہونا چاہیے کہ اب بھی ہم کو گناہوں کے وسوسے آتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں کہ کب تک یہ کم وقت ہم کو پریشان کرے گا. بھائی جملہ اسمیہ سے نازل کیا ہے جو دوام پہ دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کی فطرت بیان کر دی ہے کہ یہ ہمیشہ برائی کی طرف حکم دیتا رہے گا, تقاضے کرتا رہے گا. لیکن تقاضوں سے نہ گھبرانا چاہیے, تقاضوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. لہذا اس کے حرام تقاضوں پر عمل نہ کریں. اگر روزہ ہے اور آپ کو 100 مرتبہ پانی پینے کا دل چاہا, شدید تقاضا ہوا لیکن آپ نے پانی نہیں پیا, تو بتائیے بھائی آپ کو روزہ رہے گا یا ٹوٹ گیا؟ تو جس طرح پیاس کا تقاضا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اسی طرح برے تقاضوں سے تقوا نہیں ٹوٹتا جب تک ان تقاضوں پر عمل نہ کیا جائے. جس کو روزے میں 100 مرتبہ پانی پینے کا تقاضا ہو اور اس نے نہیں پیا تو اس کے روزے کا اجر زیادہ ہو جائے گا. ایسے ہی 1000 مرتبہ دوستو دل میں گناہ کا تقاضا ہو, مثلا بد نظری کا یا کسی اور گناہ کا, تو اس سے اجر اور بڑھتا ہے اور تقاضے سے تقوا نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا. آپ کو اتنے تقاضے ہو رہے ہیں گناہ کرنے کے, لیکن اس تقاضوں پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی دوستی میں, ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی, کیا عمدہ مثال دی ہے کہ تقوا سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. بھائی وضو میں کیا ہوتا ہے؟ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں, اسی طرح اگر تقوا ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقوا کے لیے کمر باندھ لیجئے کہ یا اللہ مجھ سے ناراضی ہو گئی, آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اور گناہ سے پہلے نفس سے پوری لڑائی لڑیے, یہ نہیں کہ ہتھیار ڈال دیے, پورا مقابلہ کرنا ہے, جہاد کا حق ادا کرنا ہے. یہ نہیں کہ نفس کان پکڑ کر وہ جس طرف چاہے گدے کی طرح ادھر لے جا رہا ہے ادھر لے جا رہا ہے اور تم پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے اس کے چلتے جا رہے ہو. جو شخص نفس سے جہاد نہیں کرتا دوستو وہ ہمت چوری کر رہا ہے, اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے گناہ سے بچنے کے لیے نفس سے لڑائی لڑتے رہو. اس سے کیا ہے؟ اس سے لڑائی تو عمر بھر ہے, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو چت نہ کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ایک ہے گٹر میں گرنا اور ایک ہے اپنے کو گٹر میں گرانا, ایک ہے پھسلنا ایک ہے پھسلانا, ایک ہے گناہ ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا, دونوں میں فرق ہے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں شعر میں کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمار رہنا. مطلب یہ کہ نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بچھو کی طرح ڈنگ اور کتے کی دم کی طرح ہے. ایک شخص نے 10 سال تک کتے کی دم کو نلکی میں ڈال کر رکھا اور تیل بھی لگا دیا کہ گرمی سے سیدھی ہو جائے گی, لیکن 10 سال کے بعد جب نکالا تو ٹیڑھی ہی ٹیڑھی. یہی حال نفس کا ہے, لیکن تقوی اس کے برے تقاضوں ہی سے پیدا ہوتا ہے, یاد رکھیں. جس کو تقاضے نہیں ہوتے اس کا تقوی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ برے تقاضے اللہ نے ہمیں مٹیریل اور اجزاء اور انگریڈینٹس دیے ہیں تعمیر تقوی کے لیے. ہمارا تقوی اسی کے اوپر بیس کرے گا. جب نفس میں برے تقاضے پیدا ہوں آپ ان سے جہاد کریں, ان پر عمل نہ کریں, اسی کا نام تقوی ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ برائی کا خیال ہی نہ آئے اور ہجڑے اور مخنث ہو جائیں. خوب سمجھ لیں, اللہ نے کافور کی گولیاں کھانے کا حکم نہیں دیا ہمیں. آپ دیکھیں بعض صحابہ کرام نے درخواست کی کہ ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہم مالی لحاظ سے کمزور ہیں, لہٰذا ہمیں خصی ہو جانے کی اجازت دیجئے کہ ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی, کیونکہ یہ تو جہاد سے بھاگنا ہے اور مخنث ہونا کوئی کمال نہیں ہے. اب اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے جو کہ ہم نے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے سنا, کہ ایک شخص کو بہت اونچے پیمانے کی اور بلندی پایا, اردو بولنے کا بڑا شوق تھا اس کو, اور لیکن تھا وہ دیہاتی. وہ ایک دن شہر گیا اور دو مولوی آپس میں بات کر رہے تھے, تو ان سے ملاقات کے بعد جب وہ دونوں آپس میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں مرخص ہو رہا ہوں. کیا ہو رہا ہوں؟ مرخص, را خاص سواد اس کا مادہ ہے, یعنی رخصت ہو رہا ہوں. تو اس دیہاتی نے سوچا کہ آج تو بڑا شاندار لفظ مل گیا ہے, بس اپنے گاؤں جا کر بھی میں بھی روب جماتا ہوں. گاؤں میں بیچارہ ایک دیہاتی مولوی تھا, تو اس نے سوچا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اس لفظ کا, لہذا اپنی قابلیت کا سکہ جماؤں گا خالی مرخص بولنے کے لیے. کیا کیا اس نے کہ مولوی صاحب سے ملاقات کرنے گیا, تو یہ لفظ بولوں گا تو گاؤں میں میرا روب جمے گا اور سارے گاؤں والے میرے معتقد ہو جائیں گے. کیا کیا ادیب ہے, کیا اس کی قابلیت ہے, اتنا زبردست پی ایچ ڈی اور ماسٹر اردو کا ادیب ہے یہ. تو مولوی صاحب سے مسافہ کر کے کچھ باتیں کرتا رہا اور دل ہی دل میں اس کو لفظ کو رٹتا رہا, مرخص مرخص, تم کہیں بھول نہ جاؤں میں اس کو, مرخص مرخص کرتا رہا. اب جیسے ہی مولوی صاحب سے ملاقات کی, مسافہ کیا, اب وہ جو ہے وہاں سے چلنے لگا, تو جلدی سے اس نے وہ لفظ بولنا چاہا, اب وہ بےچارا بھول گیا. ارے وہ کیا لفظ تھا؟ بہت غور کیا, ٹوپی اتار کر سر کھجلانے لگا, آخر میں کہنے لگا اچھا جناب اب میں مخنث ہوتا ہوں. مرخص کو یاد نہیں ہے تو سمجھا کہ شاید مخنث ہی صحیح ہے. تو جب اس نے کہا کہ اچھا میں مخنث ہو رہا ہوں, تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کو اختیار ہے, میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں. خیر یہ تو لطیفہ ہمارے اکابر نے بتایا ہے. ذرا سا انسان ہنس لیتا ہے, دماغ حاضر ہو جاتا ہے, طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتی ہے, انشراح قلب نصیب ہو جاتا ہے. برحال تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ نفس کا اجدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں, اس نے ادھر ڈسا نہیں. اب اس پہ ایک قصہ بیان حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں والا ایک پہاڑ پر گیا تو دیکھا کہ ایک اژدہا بالکل مردہ پڑا ہوا ہے, حالانکہ تھا وہ زندہ لیکن ٹھنڈک سے وہ مردہ سا ہو گیا تھا, تو وہ سمجھا کہ یہ مر چکا ہے, لہذا اس کو گسیٹ گسیٹ کر وہ گاؤں لے آیا. لوگ جمع ہو گئے تو اس نے فوراً اپنے کمالات کا اظہار شروع کر دیا کہ دیکھو مجھ جیسا ماہر فن کوئی نہیں ہے, کتنا بڑا اژدہا پہاڑ سے شکار کر کے لایا ہوں, اتنے زہریلے اژدہا کو میں نے مارا ہے. اتنے میں کیا ہوا کہ سورج نکلنا شروع ہوا اور جیسے ہی سورج کی شعاؤں اور اس کی گرمی پہنچی اژدہا تک تو وہ حرکت کرنے لگا. تو سب سے پہلے یہ جناب جو دعوے کر رہے تھے وہاں سے دم دبا کے بھاگے وہاں سے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس اگر اللہ تعالی کے ذکر کے غلبے سے بیت اللہ روز مبارک پر بالکل بے شر بے ضرر معلوم ہوتا ہے, گناہ کا ذرا بھی وسوسہ نہ آئے تو بھی مطمئن نہ ہو. بھائی کیونکہ اگر گناہ کے اسباب سے ہم قریب ہوں گے تو یہ اسی وقت گرم ہو جائے گا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اور اپنے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ مانگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم باعد بینی وبین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ مجھ کو میرے اور میری خطاؤں میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے. سبحان اللہ, کہ جس طرح مشرق اور مغرب کا ملنا آپس میں محال ہے, اللہ میں اور میری نافرمانی اور گناہ جو ہیں دونوں کو اتنا دور فاصلہ فرما دیجئے. تو جو شخص گناہوں کے اسباب کو قریب کرے گا اس کا کیا حال ہوگا, کیا یہ نافرمانی ہے یا نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نبوت کے خلاف ورزی ہے یا نہیں. اب جو شخص کسی امرض سے باتیں کرتا ہے, حرام لذت کو درآمد کرتا ہے ان لڑکوں سے جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہے, یا لڑکیوں سے جو تعویذ لینے آتی ہیں کہ مولوی صاحب ذرا میرے بچے کو دم تو کر دینا, تو اس وقت اپنی آنکھ کو بچاؤ, آنکھ بند کر لو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تو عورتوں کو تو بالکل ہی منع کر دو کہ دم تعویذ کے لیے نہ آئیں, اگر تعویذ چاہیے تو اپنے کسی محرم کو بھیجیں, مردوں کو بھیجیں, عورتوں پر دم نہ کرنا ورنہ تمہارا دم نکل جائے گا, ایمان کی خیر منانی ہوگی. تو میرے پیارے دوستو, ہمارے بزرگوں نے بڑی احتیاط کی ہے, نفس سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں. کبھی اللہ کے عاشق خاموش بھی ہو جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملے گا. جب وہ خاموش ہو جائیں اللہ کے حکم سے یہ غلبہ حال سے, تو سمجھ لو کہ ان کے بال بال زبان بن گئے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک آخری زمانہ تھا جو بیماری کی حالت میں اکثر خاموش رہتے تھے, لیکن کیا بتائیں کہ حضرت والا کے بال بال جو تھے وہ زبان بن گئے تھے, اور جو شخص آتا تھا بغیر اللہ تعالی کی یاد میں تڑپے ہوئے جاتا نہیں تھا وہ. کتنے لوگ ایسے آئے لیکن اللہ کی محبت کا درد, اللہ کی محبت کا یہ درد وہاں سے لے کے گئے. صرف حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا تھا. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, عشق جب بے زباں ہوتا ہے رشک صدا بیاں ہوتا ہے. جب اللہ کے عاشقوں کی زبان خاموش ہو جاتی ہے تب بھی ان کی روحانی فیض کا عالم ہوتا ہے کہ سینکڑوں زبانیں اس پر رشک کرتی ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں اپنے شعر میں, خرد ہے محو حیرت اس زبان سے بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے, لوگ تعبیر کرتی ہے معانی محبت دل کی کہتی ہے کہانی, کہاں پاؤ گے صدر بازغاں میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. یہ دولت درد دل کی اختر, یہ دولت درد اہل دل کی اختر, خدا بخشے جسے اس کا مقدر. قسمت والوں کو اللہ کی محبت کا درد ملتا ہے. چاند اور سورج کا خالق جس دل میں آئے گا اس کے دل کا کیا عالم ہوگا. اے ارے یارو, جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی. جس نے چاند سورج کو روشنی کی بھیگ دی ہے وہ جب دل میں آئے گا تو کتنے آفتاب لائے گا. جس کے دل میں خدا آتا ہے بے شمار آفتاب لاتا ہے اور بے شمار لیلائیں لاتا ہے, کیونکہ وہ خالق لیلا ہے. جس کے دل میں خالق لیلا آتا ہے تو لیلائیں اس کے سامنے کیا بیچتی ہیں. لیلا کیا, دونوں عالم کے مزے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو مزہ عطا فرماتے ہیں. وہ شاہ دو جہاں, وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. اللہ والوں کی زبان میں ایسی کشش ہوتی ہے, نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں سے جو چیز ملنی چاہیے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے وہ چیز ہم سب کو عطا فرمائے. اچھا, اس کے بعد جو ہے کہ بستو پر الف لام کیوں داخل کیا ہے. علامہ آلوسی تفسیر المانی میں فرماتے ہیں کہ الف لام جنس کا ہے, اور جنس وہ کلی ہے کہ جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. کیا مطلب کہ گناہوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس الف لام میں داخل ہیں. یعنی جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی گناہوں کی جتنی قسمیں تھیں اور قیامت تک جتنی قسمیں گناہوں کی پیدا ہوں گی وہ سب الف لام میں داخل ہیں. یعنی نفس تم کو ہر برائی کا حکم کرتا رہے گا, موجودہ جتنے گناہ ہیں اور آئندہ جو ہوں گے ان سب کا تمہیں تقاضا کرتا رہے گا. یہ لام کیا ہے, جنس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت دیکھیں کیا شان ہے, کس کی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت دوستو یہ سب موبائل کی بدماشیاں اور یہ سینما اور یہ ٹی وی یہ سب چیزیں فلمیں ڈرامے نہیں تھے, اتنے نئے نئے گناہ نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ الف لام جنس کا داخل کیا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام ہے جس میں ایسی براغت ہے کہ قیامت تک گناہوں کی جتنی بھی نئی نئی صورتیں ایجاد ہوں گی اور جتنے بھی انواع اور اقسام پیدا ہوں گی الف لام سب اس میں داخل ہیں. الا ما رحم ربی, مگر وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو وہی نفس کے شر سے بچ سکتے ہیں. تو یہ آیت بھی نازل کی تاکہ معلوم ہو کہ ہر وقت یہ رحمت نہیں رہ سکتی, اس کے لیے گڑ گڑا کر مانگنا پڑے گا. اس آیت میں ماں کیا ہے, یہ ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ما رحم ربی کا ترجمہ ای فی وقت رحمت ربی, اللہ تعالی کی رحمت اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہو گے. یاد رکھیں اللہ کی رحمت کا سایہ تب تک رہے گا جب تک ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے. فی ظرفیہ بن گیا, وقت سے زمانیہ بن گیا, رحمہ ماضی رحمت سے مصدر بن گیا. جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ رہے گا اس وقت تک تم بچے رہو گے. کیا نصیحت ہوئی کہ کسی شخص کو یہ ناز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ من نازل نہیں فرمایا, جس کا ترجمہ ہوتا کہ مگر وہ لوگ, یعنی جن لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں. من نازل نہیں فرمایا, ماں نازل کیا جس کا ترجمہ ہوا کہ جب اللہ کی رحمت نازل ہو اسی وقت لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وقت بدلتا رہتا ہے, کسی وقت ہوگی کسی وقت نہیں ہوگی, اور کسی وقت تمہارے دل کے حالات بدل سکتے ہیں. لہذا دوستو اس رحمت کو ہر وقت لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ الا ما رحم ربی میں جب تک رہو گے گناہوں سے بچے رہو گے, نفس کے شر سے بچے رہو گے. کیونکہ یہ استثناء کس کا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن یہ رحمت ہر وقت کیسے ملے گی, اس کے اسباب اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی دوستو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اپنی امت کے غم میں اپنے کو ہلاک کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی. ایک مرتبہ فرمایا کہ متاع القی احبابی, میں اپنے احباب سے کم ملوں گا. صحابہ نے فرمایا کیا کہ اول ایس نحن احباب کا, یا رسول اللہ ہم آپ کے احباب نہیں ہیں. آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے صحابی ہو, لیکن میرے احباب وہ لوگ ہیں کہ جو میرے بعد آئیں گے, مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن میرے پہ ایمان لائیں گے. وہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ احبابی میرے احباب ہیں, یہ احباب ہیں میرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہوئی کہ کس طرح سے اس نفس کے شر سے بچ سکیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسی ایسی باتیں تعلیم فرما دی, چند دعائیں سکھائی ہیں. ان میں بھی علوم نبوت کا کلام اللہ سے رابطہ ظاہر ہوتا ہے. جیسے دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ نے چار دعائیں دی تھی. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں بھی قرآن پاک کے طریقے پر ہیں. وہ دعا کیا تھی کہ اللہم بارک فی مالی وولدہ وآت العمر واغفر ذنبہ. تو مال کو مقدم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی اے اللہ انس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے اور اس کی عمر زیادہ کر دے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو دعا کو مقدم کیوں کیا, مال کی جو دعا ہے اس کو مقدم کیوں کیا, تاکہ اولاد کی وجہ سے دوستوں جو گھبراہٹ نہ ہو. کیونکہ اگر مال نہ ہوگا تو اولاد کو بوجھ سمجھے گا اور سوچے گا کہ کہاں سے کھلاؤں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے مال کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں استغفروا ربکم اپنے رب سے مغفرت مانگو انہو کان غفارا وہ بہت معاف کرنے والا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا وہ آسمانوں سے تم پر بارش کر دے گا ویمددکم باموال وبنین یہ دیکھیں ویمددکم باموال وبنین تم کو مال دے گا اور اولاد دے گا تو مال کو پہلے اور اولاد کو بعد میں بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے کلام اللہ کی تفسیر ہیں آپ کا جو بھی ارشاد ہے کسی نہ کسی آیت سے اس کا تعلق ہے تو حضرت انس کو جو آپ نے دعائیں دی اس میں قرآن پاک کے مطابق دعائیں عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ یہی آپ کے رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے میرے شیخ فرماتے تھے علوم نبوت خود دلیل نبوت ہے جیسے آیت اللہ ما رحم ربی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا بندہ نفس کے شر سے محفوظ رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہے سبحان اللہ اس لیے آپ نے بہت سی دعائیں سکھائی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دعا جو ہے وہ قرآن پاک میں نازل فرمائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا پہلی دعا جو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے یعنی ہمیں نفس کا غلام نہ بننے دیجئے بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہم کو ہبا کر دیجئے وہ رحمت کون سی رحمت یہاں رحمت سے مراد کون سی ہے الا ما رحم ربی وہی رحمت مراد ہے یہاں پہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رحمت سے مراد استقامت دین پہ استقامت ہے نفس کے شر سے حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دستگیری فرمائی کہ میرے بندے الا ما رحم دوستو سمجھ میں آ رہی ہے بات کس طرح سے ہم نفس کے شر سے بچ سکتے ہیں پہلی جو تدبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی قرآن پاک میں اس کو پڑھنے کا معمول بنائے ربنا لا تزغ قلوبنا اس کو گڑ گڑا کے دعا مانگتے رہیں اب آپ کہیں گے کہ گڑ گڑانے کہاں سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ اپنے رب سے خفیہ گڑ گڑا کر مانگو یہ آہ وزاری مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ بھی ایسے ہی بیان نہیں فرما دی لوگ اس کو صرف خالی تصوف سمجھتے ہیں حالانکہ سارا تصوف قرآن پاک و حدیث پاک سے لیا گیا ہے بتاؤ بھائی آہ وزاری کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نہیں ہے نا ادعو ربکم اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعو ربکم تضرعا وخفیہ اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگو چپکے چپکے مانگو تو گڑ گڑانا بھی خالی تصوف سے نہیں قرآن پاک سے ثابت ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ جب تک آزاری نصیب نہیں ہوگی اللہ کی یاری نصیب نہیں ہو سکتی اس پہ ایک قصہ سنایا تھا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک بزرگ وہ مقروض ہو گئے سارے قرض خواہ ان کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ چادر سے منہ چھپائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے ان کے پاس تھا کچھ نہیں کہ دیتے تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا وہ حلوہ بیچ رہا تھا جب حلوہ بیچنے والا بچہ آیا تو بڑے میاں نے منہ کھول کر کہا کہ سب لوگ حلوہ کھا لو سارا حلوہ خرید لیا اب بچے نے کہا کہ مولانا صاحب پیسے دیجئے تو پھر سے چادر اوڑھ کر منہ لیٹ کر پھر لیٹ گئے اور دل ہی دل میں رونے لگے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا اب آپ ہی میری مدد فرمائیے جب زیادہ دیر ہو گئی تو بچے نے چلانا شروع کر دیا کہ ہائے مولانا یہ کیا کر رہے ہو آپ نے چادر اوڑھ لی اور اب میرا ابا جو ہے اتنا سخت ناراض ہوگا ڈنڈا لگائے گا پیسے مانگے گا حساب لے گا تو کہاں سے دوں گا جب اس نے چلانا شروع کر دیا تو ان میں اللہ تعالی نے غیب سے ایک شخص کو بھیجا مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا قرضہ اور اس کا نام الگ الگ پرچے پہ لکھا ہوا تھا اور اس تھیلی پہ لگا ہوا تھا یہاں تک کہ جو حلوہ بیچنے والا بچہ تھا نا اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اٹھ کر کے سب کو دے دیا اور کہا جلدی سے بھاگو یہاں سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ یہ فضل مہربانی تو اس سے پہلے بھی آپ کرنے پر قادر تھے جب یہ سب لوگ ہم کو گرے ہوئے تھے اور دل کشمکش اوپر نیچے ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے تیری مجلس میں کوئی رونے والا نہیں تھا, ہمیں رونے کا انتظار تھا, تو معلوم ہوا کہ جب تک کوئی روتا نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا اسور میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بچہ لے کر آیا کہ حضرت یہ بہت روتا ہے, کوئی تعویذ دے دیجئے. حضرت میاں صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور اکابر اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ارے بھائی رونا تو ہم بڑوں کو چاہیے تھا, اور جب ہم بڑے نہیں روتے اور تم جو ہے بچوں کو بھی رونے نہیں دیتے تعویذ دینے آگے ہو, بھائی اگر یہ بچے بھی نہیں روئیں گے تو اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی. تو میرے دوستو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہے جو شخص تو وہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, اس کو قصر سے پڑھے. حسن خاتمہ کے لیے زبردست نسخہ ہے. حضرت کی معلومت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے بعد اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت یعنی خاصہ عطا فرمائیے, اور رحمت یہ ہے کہ اے مستقیم راہ مستقیم پر قائم رہیں, بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں. تو تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہاں رحمت سے رحمت خاصہ مراد ہے یعنی دین پر استقامت کی توفیق. اب دوستو اس رحمت خاصہ کو ہبہ سے مانگنے کو کیوں فرمایا ہے, وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً, اور ہبہ کر دیجیے ہم کو رحمت. سوال ہوتا ہے کہ یہاں ہبہ کا لفظ کیوں لایا گیا ہے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کسی عمل کا انعام اتنا عظیم و شان نہیں ہے کہ جس سے حسن خاتمہ مقدر ہو جائے, کیونکہ ہمارے عمل محدود ہیں اور دین پر استقامت کی یہ نعمت جس کو حسن خاتمہ لازم ہے یہ وہ عظیم و شان اور غیر محدود انعام ہے جو ہمیں جہنم سے نجات اور جنت عطا فرمائے گا. یہ ہماری محدود زندگی کی محدود کوششوں کا صلہ ہرگز نہیں ہو سکتا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے کہ خبردار اس استقامت اور حسن خاتمہ کو اپنے کسی عمل کا معاوضہ ہرگز ہرگز نہیں سمجھنا, کیونکہ تمہارے عمل محدود ہیں, معاوضہ غیر محدود کیسے ہو سکتا ہے اس کا. جیسے مثلا دیکھیں اگر 80 برس جس نے عبادت کی ہے تو بھائی قانون کے حساب سے 80 برس تک جنت میں رہنا چاہیے, لیکن محدود عمل 80 برس کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالی میں غیر فانی حیات کے ساتھ جنت عطا فرما رہے ہیں. یہ ہرگز ہرگز ہمارے عمل کا صلہ نہیں ہو سکتا نہ معاوضہ ہو سکتا ہے. محدود عمل پر غیر محدود انعام یہ محض اللہ کی عطا ہے اور ان کا بے پایا کرم ہے, لہذا ہبہ سے درخواست کرو, کیونکہ ہبہ بخشش بلا معاوضہ ہوتی ہے, اور جو بخشش کرنے والا اپنے غیر متناہی کرم سے جو چاہے عطا فرما دے. وہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہبہ بخشش کے لفظ سے منگوایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری عبادات اس قابل نہیں کہ ہماری عظمت کا حق ادا کر سکیں, اس لیے تمہاری کوئی عبادت اس قابل نہیں جس کا ہم معاوضہ ادا کر سکیں, اور بخشش میں کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ محض اللہ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ غیر محدود جنت عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ ما رحم ربی, رحمت دینے کے لیے دعا سکھائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ دعا یاد کر لیں میرے دوستو, اس کا معمول بنائیں, ہر نماز کے بعد کم از کم اس کو مانگیں. جن پر استقامت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نصیب ہوگی. الا ما رحم ربی. تو نمبر دو, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے ام سلمہ, میری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا زیادہ وظیفہ پڑھتے تھے؟ تو فرمایا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی, کثرت سے پڑھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے. دوسری دعا کیا ہے کہ اے دلوں کے بدلنے والے, میرے دل کو دین پر قائم رکھیے. تیسری دعا, جو دعائیں ہو گئی, اب تیسری دعا, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے زندہ حقیقی, اے سنبھالنے والے, یا حی یا قیوم, اے سارے عالم کو تھامنے والے, میرے چھوٹے سے دل کو دین پر قائم رکھیے. اے اللہ, جب پورے عالم کو آپ سنبھال رہے ہیں تو آپ میرے چھوٹے سے دل کو سنبھالنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اصلح لی شأنی کلہ, میری ہر حالت کو آپ درست فرما دیجئے, جتنی بگڑی سب بنا دیجئے. یہ مطلب ہے اصلح لی شأنی کلہ, کہ میری جتنی بگڑی ہے, خواہ دنیا کی بگڑی ہو یا آخرت کی, سب بنا دیجئے. کس قدر دوستو جامع دعا ہے. شأنی مفعول ہے اصلح کا, اس لیے تاکید کلہ کلہ, سب جتنی بگڑی میری بنا دیجئے. اور ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین, ایک سانس کو بھی مجھے نفس دشمن کے سپرد نہ فرمائیے. ایک سیکنڈ کے اندر بھی یہ وار کر جاتا ہے. ایسا ظالم دشمن دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے, ورنہ ہر دشمن دنیا میں کچھ تو اسکیم بنائے گا نا, کچھ تو ٹائم لگے گا. لیکن نفس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک سانس کے لیے پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. تین باتیں ہو گئیں. نمبر چار کیا ہے؟ اللہ تعالی سکھاتے ہیں کہ دیکھو, ہماری رحمت نفس سے حفاظت والی کب ملے گی؟ جب تم میری نصیحت پر عمل کرو گے. جیسے ابا کہتا ہے کہ میرا یہ نام اور میرا یہ گفٹ جب ملے گا؟ جب یہ کام کرو گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا ما رحم ربی کی رحمت کب ملے گی؟ جب تم گناہ کے اسباب سے دور رہو گے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, میری حدود ہے, اللہ کے مقررہ حدود ہیں, یعنی گناہوں کے جو سرحدیں ہیں جن کو میں نے حرام کیا ہے, اگر ان کے قریب نہ رہو گے تو میری رحمت پا جاؤ گے. تو جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں, ان کے قریب نہیں رہے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. اگر تم قریب رہو گے تو الا ما رحمہ کا وظیفہ پڑھتے رہو گے, تبھی انسان مبتلا ہو جائے گا. تہجد پڑھ کر بھی لوگوں نے گناہ کیا. شیطان اچانک حملہ کرتا ہے دوستو, لہذا بہادر نہیں بننا چاہیے. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں, ہم گناہ کے اسباب سے قریب رہ کر بچ نہیں سکتے. جہاں کیچڑ زیادہ ہوتا ہے وہاں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. کوئی کسی لڑکی کو پیے رکھ لے تو بچ نہیں سکتا, بدنظری کرے گا. عورتوں کا ماحول میں رہتا ہے, لڑکیوں کا اسکول کھولا ہوا ہے, ہر وہ لڑکیوں کا داخلہ لے رہا ہے. 11-12 سال کی لڑکیوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کی جا رہی ہیں, تو کبھی بھی نہیں دوستوں بچ سکتا انسان, کیونکہ گناہوں کے اسباب سے دور نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تلک حدود اللہ, حدود اللہ کے قریب مت رہو, کیونکہ تمہارے نفس میں کھینچ جانے کی صلاحیت ہے. ادھر بھی میگنیٹ ادھر بھی میگنیٹ, دونوں چپک جائیں گے, شیطان کھینچ لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب بھی مت رہنا چاہیے. اچھا, ایک بات اور ہے کہ بعضوں کا جسم تو دور ہے مگر دل میں خیالات سے ان کے قریب ہیں. دل اس کا تصور لا رہا ہے, جو دن دیکھتے تھے رات کو اس کا سوچتے ہیں. تو لہذا دل سے بھی ان کے قریب نہ رہیں, دل سے بھی لا الہ کہیں. ہم خالی زبان سے نہیں کہہ رہے, زبان سے تو ہم کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, لیکن دل سے بھی کہیں ہم, دل سے بھی باطل خداؤں کو نکالیں, ان کی نفی کریں, قبرستان نہ بنائیں مرداؤں کا. دل اللہ کا گھر ہے, یہ بہت بڑا گھر ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس کی کتنی نگرانی کی جاتی ہے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے. دوستو اتنی نگرانی اپنے گھر کی, اتنی انسان نگرانی کرتا ہے کوئی سانپ بچھو نہ آ جائے گھر کے اندر. دل اللہ کا گھر ہے, اس کی کتنی نگرانی کرنی چاہیے. نہ کوئی راپ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. تو اللہ کے حدود سے قریب نہ رہنا, نافرمانی کے اڈوں سے قریب مت رہنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. ہاں فرمایا اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اے اللہ ہمیں وہ رحمت عطا فرما دے جس سے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے. سبحان اللہ کیا دعا سکھائی ہے. معصوم نبی لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں, تعلیم فرما رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں اللہ کی رحمت کے سائے میں آنا ہے تو گناہوں سے بچو, گناہوں کے اسباب سے دور رہو, جتنے بھی گناہوں کے اڈے ہیں ان کے قریب مت جاؤ, وہاں جا کے پھڈا مت کرو. اللہم ارحمنی بترک المعاصی. اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما دیجئے جس سے میں گناہوں کو چھوڑ دوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی رحمت اس شخص کو حاصل ہے کہ جو گناہوں سے بچتا ہے. باقی یہ کہہ دینا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے اوپر, لیکن بدنظری بھی ہے, گھر میں ٹی وی بھی ہے, پردہ بھی نہیں, شہری پردہ بھی نہیں ہے, بھابھی سے بات بھی چل رہی ہے اور ہر قسم کے گناہ میں ملوث ہیں, میرے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. یہ رحمت نہیں ہے میرے دوستوں. حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے کہ جس شخص پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بھاگتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگتا ہے, غیر اللہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی طرف بھاگتا ہے. ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نظر نگر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ دوستو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں, اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے سب سے پہلے پکڑ ہوگی اس کی کہ جو باتیں سنا رہا ہے اگر وہ عمل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی, اور دوسرا جز کا ولا تشت ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھے بدبخت نہ بنائیے گناہوں کے ذریعے سے, لا تشقنی یعنی میری قسمت کو بدبختی سے بچائیے, بمعصیتک یعنی اپنی نافرمانی سے ہمیں شقاوت اور بدبختی میں مبتلا نہ کیجئے. شقی ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, شقاوت اسی سے پیدا ہوتی ہے, گناہ کرتے کرتے حیا ختم ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ حالات بگڑتے بگڑتے کتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ ایمان کے سلب کا خطرہ ہے. دوستو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک شخص نے درخت کانٹے دار درخت لگایا اور اس سے کہا گیا کہ بھائی اس کو اکھاڑ دو, بچے کھیلتے ہیں زخمی ہو جائیں گے. اس نے کہا کل اکھاڑ دوں گا. کل آیا پھر کہا گیا, اس نے کہا پرسوں اکھاڑ دوں گا. یہاں تک کہ اس کو کہتے رہے, اس کو ٹالتا رہا, کل کل کرتا رہا, درخت جڑیں مضبوط ہو گئی اس کی اور اکھاڑنے والا کمزور ہو گیا. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اندر اگر کوئی گناہ کی عادت ہے تو اس کو کل پہ نہ رکھیں, کل پہ نہ ٹالیں کہ کل اس کی اصلاح کروا لیں گے. غیبت کی عادت ہے, بدنظری کی عادت ہے, بہتان لگانے کی عادت ہے, بدگمانی کی عادت ہے, حسد کی عادت ہے, جتنی بھی روحانی بیماریاں میرے دوستو کل پہ نہ رکھیں, جو کرنا ہے آج ہی کریں. ورنہ اگر اس کو ہم ٹالتے گے تو یہ گناہ, یہ جو عادتیں ہیں گناہ کی ہمارے دلوں میں جڑ ان کی مضبوط ہو جائے گی, ہماری ہمت کمزور ہوتی جائے گی. ہر گناہ کے بعد انسان کی ہمت کمزور ہو جاتی ہے, ہر نیکی کے بعد اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نیک کام کرتے رہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہمت میں اضافہ ہوتا رہے تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال میں لگا رہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ ہر گناہ کو چھوڑنا اس کے لیے نہ کہ آسان بلکہ لذیذ اور مزیدار ہو جائے گا. ہمت کرنی ہے میرے دوستو, تو اللہ تعالیٰ کی اپنے رحمت سے مجھ کو بھی اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دعا کا معمول بنائیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور یہ دعا ہر نماز کے بعد ہم اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں, جیسے سلام پھیرتا امام صاحب سب وہاں سے بس بھاگتے ہیں, دعا کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. گھر میں ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی دعا کا اہتمام نہیں کرتی. دعائیں سیکھنی چاہیے. مناجات مقبول کے اندر کتنی دعائیں ہیں, اگر اس میں چند دعائیں بھی ہم یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ, دیکھیے کتنا مزہ آ جائے گا آپ کو, اتنا لطف اتنا مزہ آئے گا کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں, اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, مزہ آ جائے گا. اور پھر جب آپ اپنی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پیش کریں گے تو وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ قبول ہی قبول ہے, قبول ہی قبول ہے. جب سفیر, کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے, جو سفیر ہوتا ہے وہ ملک کے جو بادشاہ ہے نا اس کا نمائندہ ہوتا ہے, تو جو پیغام دینا ہوتا ہے لوگوں کو سفیر کے ذریعے سے دیا جاتا ہے. نبی سفیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی ہیں کہ مجھے ان عنوانات سے مجھ سے مانگو گے تو میں دعائیں قبول کروں گا. تو دوستو اگر جو عربی الفاظ ہیں اگر اس کو یاد کر لیں تو پھر کیا کہنا, انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آ جائے گا. اگر یاد نہیں ہوتے ترجمہ یاد کر لیں, ترجمے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا. اگر وہ بھی یاد نہیں ہوتے تو بھائی دعا تو مانگنا سیکھو, دعا تو مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام, ناز و نخرے کرے جو میں شام, ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام. تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ کا, گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا, اپنی حفاظت اپنے گھر والوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی سب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شقاوت کو سعادت سے بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے, گناہوں سے مناسبت ختم فرما دے, تقاضا شدید کو نفرت شدید سے بدل دیجئے. اللہ اپنے نام میں, اپنی عبادت میں, اپنے ذکر میں ایسی لذت عطا فرمائے جس سے ہمارے قلب ہمارے مولا سارے غیر اللہ سے کٹ کر آپ سے جڑ جائیں. آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ, اپنی رحمت کی برکت سے ہم سب سے اسباب معاصیت کو دور فرما دیجئے, اور ہمیں اسباب معاصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی رحمت سے آپ کے اولیاء کا جو آخری مقام ہے جہاں سے آگے نبوت شروع ہوتی ہے اور نبوت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا ہے, آئندہ کوئی نبی نہیں ہوگا, نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن اے اللہ اپنے دوستوں کی آخری منزل تک ہمیں پہنچا دیجئے. اولیاء صدیقین جو آخری درجہ ہے ولایت کا, آپ اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے بغیر استحقاق کے, ہمارا حق نہیں ہی بنتا لیکن باوجود نالائقوں کے آپ مہربانی فرما دیجئے, آپ کریم ہیں. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے, ہمیں ہماری اولاد کو, گھر والوں کو, متعلقین کو, سب کو اے اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا